اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور بزم دوستاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ بغداد کے کورونا اسپتال میں دھماکے سے 82 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد عراق کے وزیر اعظم کی جانب سے 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر تقریباً 350,000 کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور صوبہ پنجاب میں اس کی شدت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور ایران کی دفاعی اور عسکری ترقی کا عمل جاری ہے اور اتوار کے روز 7 جدید ترین دفاعی آلات و مصنوعات کی رونمائی عمل میں آئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ بغداد کے کورونا اسپتال میں دھماکے سے 82 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد عراق کے وزیر اعظم کی جانب سے 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بغداد کے کورونا اسپتال میں آکسیجن کے سلنڈر میں ہونے والے دھماکے سے کورونا میں مبتلا 82 مریض جاں بحق اور 110 دیگر زخمی ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بغداد کے ابن الخطیب اسپتال کو کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور یہ دھماکہ اسی اسپتال میں ہوا۔ دھماکے میں اس اسپتال میں کام کرنے والے طبی عملے کے بھی کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے صدر برہم صالح نے بغداد کے ابن الخطیب اسپتال میں ہونے والے دھماکے کی وجہ کے بارے میں فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ صدر برہم صالح نے ایک بیان میں اسپتال میں ہونے والے دھماکے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کا دھماکہ عراق کی قومی سلامتی کے نقصان میں ہے، جو ہماری ناکامی کا مظہر ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے بھی اپنے بیان میں اسی قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر تحقیقات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی عراق میں کورونا اسپتال میں آکسیجن کے سلنڈر میں ہونے والے دھماکے پر عراق کی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور عراق کی حکومت، قوم اور جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے عالمی وبا کورونا کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو ضروری قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے المناک مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وبا انسانیت کا مشترکہ مسئلہ بن چکی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ہندوستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ محمد جواد ظریف نے مزید لکھا ہے کہ ہم سوگوار خاندانوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور تمام متاثرین کی جلد شفا یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ اس عالمی المیہ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر تقریباً 350,000 کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 3,49,691 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور یوں ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,69,60,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,767 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,92,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا یہ طوفان ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں آکسیجن کی شدید قلت ہے اور اسپتالوں میں بیڈ خالی نہیں ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں سے متعلق جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں۔ نظام صحت کے مفلوج ہو جانے کے باعث کورونا کے مریض سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں، جبکہ دہلی کے اسپتالوں میں ڈاکٹر انتہائی بے بسی کے عالم میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اپنے مریضوں کو دم توڑتا دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نشری پیغام میں کہا ہے کہ کورونا کے طوفان نے ملک کے اعتماد اور حوصلے کو متزلزل کر دیا ہے، لیکن ہم صبر و تحمل سے کورونا کی دوسری لہر کو بھی شکست دے دیں گے۔ ادھر دارالحکومت دہلی میں طبی آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مزید 6 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے قومی دارالحکومت میں کورونا کی رفتار میں شدت کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی مدت میں 3 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دہلی میں کورونا کا قہر جاری ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن آخری ہتھیار ہے۔ اس درمیان کیجریوال نے تمام وزراء اعلیٰ کو ایک خط میں لکھا ہے، جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ قومی دارالحکومت کو کورونا کیسوں میں بڑے پیمانے پر اضافے سے پیدا ہونے والے آکسیجن بحران کے خاتمے میں مدد کریں۔ انہوں نے ہفتے کی شام ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ ادھر پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور صوبہ پنجاب میں اس کی شدت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں صوبائی محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبے میں کورونا کے مثبت کیسوں کی شرح 11% سے تجاوز کر گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,056 افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں کورونا مثبت آنے کی شرح 17% سے زیادہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,88,600 کے قریب ہے، جو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دراصل پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 5,600 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں، جبکہ 118 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 8,00,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 88,600 سے زیادہ ہے اور ان میں سے 4,800 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوو برکت ایران کے تیسرے اور آخری مرحلے کی انسانی آزمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کوو برکت ایران نامی کورونا ویکسین کی تیسرے اور آخری مرحلے کی آزمائش متعدی امراض کی ایرانی ماہر ڈاکٹر مینو مہرس کو ٹیکہ لگا کر کیا گیا۔ کوو برکت ایران کی انسانی آزمائش کے آغاز کے بعد اس ویکسین کی جنرل ویکسینیشن کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وائرولوجسٹ ڈاکٹر مینو مہرز نے کہا کہ کوو برکت ایران نامی یہ ویکسین کورونا کے مقابلے میں مؤثر واقع ہوئی ہے اور اس کے نتائج کا سائنسی طریقے سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ کلینیکل ٹرائل منصوبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حامد حسینی نے اس موقع پر بتایا کہ تیسرے مرحلے کے لیے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران رجسٹریشن کرانے والے سینکڑوں رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور تمام افراد جامع ایپ سسٹم کے ذریعے ہماری نگرانی میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب مہنگائی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ عمران خان مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بقول ان کے دواؤں کے دام 100% سے زیادہ بڑھانا عام آدمی سے زندگی کا حق چھین لینے جیسا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی کی آواز بننا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے اور یہ آواز ہم عوام کے حق میں اٹھا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی دفاعی اور عسکری ترقی کا عمل جاری ہے اور اتوار کے روز 7 جدید ترین دفاعی آلات و مصنوعات کی رونمائی عمل میں آئی۔ دفاعی آلات و مصنوعات کی تقریب رونمائی میں ایران کی بری فوج کے کوآرڈینیٹر جنرل حبیب اللہ سیاری اور بری فوج کے سربراہ جنرل کیومرس حیدری بھی شریک تھے۔ تمام تر دفاعی مصنوعات ایران کی بری فوج کے شعبے جہاد خود کفالت کے ماہرین نے تیار کی ہیں۔ اتوار کو جن دفاعی مصنوعات کی نمائش کی گئی ان میں ڈرون بیسڈ ریڈار الارمنگ سسٹم، ڈرون بیسڈ لیزر الارمنگ سسٹم، مائکرو ٹربو جیٹ انجن رانش 1 اور تیام 1400 شامل ہیں۔ تیام 1400 نامی یہ سسٹم ڈرون طیاروں کا پتہ لگانے اور ڈرون طیاروں کو کنٹرول کرنے والے دشمن کے ریڈاروں کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے 21 اگست کو ایران کی دفاعی صنعتوں کے قومی دن کے موقع پر صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے 12 دفاعی منصوبوں اور دفاعی آلات کی رونمائی کی تھی، جن میں مختلف طرح کے ریڈار اور اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم بھی شامل تھے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ حالیہ اقدامات صہیونی حکام کے ہوش ٹھکانے لگا دیں گے۔ سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل محمد حجازی کی یاد میں منعقدہ مجلس ترحیم کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ استقامتی محاذ کا مستقبل پوری طرح روشن ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شام کی سرزمین پر جب اور جہاں چاہیں گے شرپسندی کریں گے اور انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ پچھلے چند روز کے اقدامات اور آئندہ کے اقدامات کے نتیجے میں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں تو ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم علاقے میں اسرائیل کے ناجائز اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں کم سے کم 12 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے ظلم اور جارحیت کے خلاف مشرقی بیت المقدس سے شروع ہونے والے مظاہرے پورے مقبوضہ فلسطین میں پھیل گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
اور ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے افغان حکومت سے کیے گئے اپنے وعدے کے برخلاف مختلف اقدامات انجام دینا شروع کر دیے ہیں، جس پر افغان حکومت کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کے عنوان سے ایک بڑا موضوع جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فورسز کے انخلاق کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد مئی میں امریکی افواج کے انخلاق کی باتیں سامنے آئیں، پھر اس کے بعد جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلیاں بھی لائی گئیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 11 ستمبر تک جو ہے وہ یہ انخلاق مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ امریکہ نے کئی معاہدے کیے، کئی وعدے کیے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری وعدہ خلافیاں ہیں جو امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ انخلاق کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اس کے کیا نتائج۔ چونکہ 2014 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جب بھی امریکہ یہاں سے انخلاق کرے گا، یعنی افغانستان سے انخلاق کرے گا، تو تمام تر یہاں پہ موجود امریکی جو ہتھیار ہیں وہ افغان فورسز کے حوالے کی جائیں گی، اور جتنی ان کی فوجی تنصیبات ہیں وہ بھی افغان وزارت دفاع یا افغان پولیس کے سپرد کی جائیں گی۔ یعنی یہ ایک معاہدہ ہے کہ 2014 میں جو حکومت اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اب اس وقت جب وہ انخلاء کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور انخلاء کے لیے کچھ اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان وعدوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا سوال بھی تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ جب آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا سارا ساز و سامان جو فوجی ہے وہ بجائے تباہ کرنے کے، ضائع کرنے کے یا کسی اور کو دینے کے، آپ نے ایک ملک پہ 20 سال اس کا استحصال کیا ہے، 20 سال تک آپ وہاں پہ رہے ہیں، آپ نے جو بربادیاں کی ہیں، جو وہاں کی مشکلات کا باعث بنے ہیں، جو بھی ہے وہ ایک موضوع ہے، لیکن آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جاتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں وہ افغان فورسز کو یا افغان حکومت کو دے کے جائیں گے، اور اب آپ نے جو ہے وہ بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے مخصوص قسم کے فورسز کے لیے بینکرز بنائے ہوئے تھے، اسلحے رکھنے کے لیے جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں، جو بھی اس سے متعلقہ جو تنصیبات تھیں وہ اب انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دی، یعنی ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے۔ اس پہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ افغان فورسز اور افغان حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے کہ بھئی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بھی بات ایک طے شدہ ہے کہ اس طرح کے جو قابض فورسز ہیں ان سے کوئی اس طرح کی توقع رکھنا بھی ابس ہے ایک لحاظ سے، کہ ایک جارے فوج آئی ہے آپ کے ایک ملک پہ، اس نے حملہ کیا ہے، آپ کے لوگوں کو مارا ہے، اور بظاہر وہ جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، بظاہر وہ دہشت گردی کا مقابلے کی بات کرتے ہیں، بظاہر وہ وہاں سے ڈرگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت سب کے یہاں ہے کہ امریکہ کوئی افغان عوام کی محبت یا افغان عوام کے عشق میں گرفتار ہو کے وہاں پہ نہیں گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ ان پہ احسان کرے گا اور ان کے لیے وہ کرے گا. وہ اپنے مقاصد, اپنے اہداف خطے پہ, اس کے جو اپنی خواہشات تھیں, ان خواہشات اور ان سیاسی مقاصد پہ اس کو عمل درآمد کرنا تھا. وہ اس نے کیا, کچھ کامیابی ہوئی, کچھ ناکامی ہوئی, لیکن اب بہرحال اس کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ وہ وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں. اب وہ انخلاء کے بعد کے بھی مسائل ہیں. اول تو اس پہ سوال ہے کہ وہ مکمل انخلاء ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اس کے کچھ اثرات وہاں پہ رہیں گے, فوجی موجود رہیں گے, یا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ باقاعدہ فوجی نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ جو ہے وہ پرائیویٹ فورسز کو وہاں پہ لے کے آئے گا, اور ایسی فورسز کے جو جیسے آپ کرائے کے قاتل کہہ سکتے ہیں کہ بعض پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ اپنے افراد بھی لے جاتے ہیں, اپنا اسلحہ بھی لے جاتے ہیں, آپ کا کام صرف انجام دیتے ہیں. اور اس کے لیے امریکہ بدنام بھی ہے. امریکہ کے کئی ممالک میں ایسے گروپس کام کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ امریکی فوج نہیں ہے, بلکہ امریکہ نے سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ کرائے پہ لی ہوئی ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, اور وہاں پہ مثلا جو بلیک واٹر کا نام عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ بلیک واٹر اب کوئی باقاعدہ کوئی امریکن فورس کا حصہ نہیں ہے, لیکن امریکی اشاروں پہ کام کرتے ہیں, وہ ایک پرائیویٹ ایجنسی کے طور پہ ہوتا ہے, اور اس کو یہ پیسے دیتے ہیں, اور وہی کام کرتے ہیں کہ جو اس وقت امریکی فورسز وہاں پہ انجام دے رہی ہیں. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے انخلاء ہو جائے لیکن وہاں پہ پرائیویٹ فورسز آ جائیں بلیک واٹر جیسی. اب فرض کریں ہم اس جو اس وقت سامنے صورتحال ہے کہ وہ وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں, اب امریکن فورسز کہاں جائیں گی اور اس کا اسلحہ کہاں پہ جائے گا؟ اس کے عنوان سے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. اس کا یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا, بعض جو خطے کے ممالک ہیں وہاں سے جو موقف سامنے آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی فورسز کو اور اپنے اسلحے کو وہاں پہ منتقل کرے. اور اس کا ایک جو تاثر ہے وہ پاکستان بھی ہے کہ شاید امریکہ اپنے یہ اسلحہ اور اپنے فوجی اور اپنے جو تنصیبات ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو اسٹریٹجک ہتھیار جس کو یہ کہتے ہیں, یہ بجائے کسی اور جگہ پہ پاکستان منتقل کرے. اور اسی لیے شاید دو تین دن پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی کا ایک انٹرویو سامنے آیا, اس نے خبردار کیا انہوں نے اس میں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے بعد جو ہے وہ فورسز جو ہیں وہ پاکستان منتقل ہونا شروع ہو جائیں اور یہ اسلحہ بھی وہاں پہ منتقل ہونا شروع ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے, لیکن افغان حکومت بہرحال ایک احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ یہ اسلحے واپس نہیں لے کے جائیں گے, آپ اپنے یہ تمام جو آپ کی یہ فوجی تنصیبات ہیں, جو ساز و سامان ہے, ان کو آپ تباہ بھی نہیں کریں گے اور ان کو افغان فورسز کے حوالے کر کے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح ہی وعدہ خلافیاں کرتا ہے یا افغان حکومت کے اس احتجاج کے جواب میں کوئی ان کی بات سننے پہ تیار ہو جاتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک بار پھر اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ نسبت دے کر عالم اسلام کے جذبات کو مجروح کیا ہے. میکرون نے جمعے کے دن اپنے ٹویٹر پیغام میں خاتون پولیس پر چاقو سے کیے گئے حملے کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسلامی دہشت گردی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے. جمعے کے سپہر ایک شخص نے پیرس سے 60 کلومیٹر دور ایک علاقے رامبولیٹ میں ایک پولیس اسٹیشن میں خاتون پولیس افسر پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے. حملہ آور کا تعلق تیونس سے ہے اور اسے جائے واردات پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. فرانسیسی میڈیا نے اس بہانے کو سامنے رکھ کر کہ چونکہ حملہ آور نے حملہ کرتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا لہذا اس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے ہے, فرانس میں اسلام فوبیا کو ہوا دے رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ فرانس کے صدر نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کیا ہے. وہ پہلے بھی اسلام اور دہشت گردی کو ایک ساتھ بیان کرتے رہے ہیں. فرانسیسی صدر سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کے خلاف جارحانہ سیکولرزم کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف بیانات دے کر مسلمانوں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اس کی ماضی میں بھی کئی مثالیں موجود ہیں. میکرون نے آزادی اظہار و بیان کے بہانے شارلی ایبڈو کی توہین کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کو نہ صرف مسترد کیا تھا بلکہ اسلام کو ایک بحران زدہ دین سے تعبیر کیا تھا. فرانسیسی صدر نے 2 اکتوبر 2020 کے ایک بیان میں اسلامی آئیڈیالوجی کو ایک تباہ کن اور قتل و غارت کا باعث قرار دیتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی سے یہاں تک کہا تھا کہ اسلام ایسا دین ہے جو پوری دنیا میں بحران سے دوچار ہے، اور یہ صرف فرانس میں ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرانس کے صدر میکرون کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں، اور وہ کسی بھی معمولی سے معمولی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسی نفرت اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے وہ فرانس میں مساجد اور دینی مراکز پر پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کے رہنما مسعود شجرا کے بقول فرانسیسی صدر کھلم کھلا اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور اسلام کو ایک بحران زدہ آئیڈیالوجی سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ فرانس اور پورے یورپ کی پالیسیاں بحران زدہ ہیں۔ میکرون کی اسلام دشمنی کی ایک اور وجہ فرانس کے 2022 کے انتخابات بھی ہیں۔ میکرون کو اقتدار میں رہنے کے لیے فرانس کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہونے والی مختلف سروے رپورٹوں کے مطابق میکرون اور دائیں بازو کی مقبول لیڈر مارین نوپن کی مقبولیت کی شرح قریب قریب ہے۔ میکرون کو دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹ دینے کے لیے تارکین وطن بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سخت موقف اپنانا ضروری ہے۔ فرانس کے انتخابی مارکے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فرانس میں انتخابات دوسرے مرحلے میں داخل ہونے یقینی ہیں، اور میکرون اور مارین لوپن کے درمیان دوسرے مرحلے کا کانٹے دار مقابلہ یقینی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون اپنا ووٹ بینک بڑھانے اور دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹ لینے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو آئے روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس حوالے سے اسلام کی توہین سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرانس کے موجودہ صدر اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف بیانات دے کر اقتدار میں باقی رہتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات سب پر واضح ہو گئی ہے کہ پوری یورپی رہنما بھی اقتدار میں رہنے کے لیے اپنی تمام اقدار کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 اردو بہشت، 12 رمضان المبارک اور 25 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ رمضان المبارک سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کے کچھ ہی دن کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت باندھا۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار مدینہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان پیمان اخوت کی تقریب کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت سے مسلمانوں کے درمیان قومی اور قبائلی اختلاف اور مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں مدد ملی، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور طاقت پیدا ہو گئی۔ جن مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک دوسرے کے ساتھ پیمان اخوت قائم کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایثار و قربانی سے پیش آئے۔ بارہ رمضان المبارک سن 842 ہجری قمری کو قاضی القزات کے نام سے معروف مصر کے مشہور عالم دین محمد بن عثمان بساتی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، اصول فقہ، معانی بیان اور عربی ادب میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کلاس علم کے متلاشی افراد سے بھری رہتی تھی۔ ان کی اہم کتابوں میں علم فقہ کے موضوع پر المغنی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس اپریل سن 1960 عیسوی کو افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کا انتقال ہوا۔ 20 فروری سن 1919 کو جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تو ان کے چچا نصر اللہ خان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا، مگر کابل میں امان اللہ خان کی حمایت شروع ہو گئی اور پھر ان کی بادشاہت پر سبھی کا اتفاق ہو گیا۔ یوں وہ افغانستان کے بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے سن 1923 میں افغانستان کو پہلا دستور دیا۔ سن 1926 میں انہوں نے امیر کے بجائے شاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ سن 1928 میں وہ یورپ کی ترقی کا معائنہ کرنے یورپ گئے۔ واپسی پر ملک میں شورش برپا ہو گئی، اور دسمبر سن 1928 میں ایک قبائلی سردار حبیب اللہ بچہ سقا نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ امان اللہ خان نے یورپ میں سیاسی پناہ حاصل کی اور 25 اپریل سن 1960 کو روم میں وفات پائی، تاہم ان کی تدفین کابل میں انجام پائی۔ پچیس اپریل سن 1993 عیسوی کو پاکستان کے فارسی زبان و ادب کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر محمد باقر نے وفات پائی۔ ان کو فارسی زبان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ملک الشعراء بہار، ڈاکٹر محمد معین اور استاد سعید نفیسی جیسے عظیم ایرانی شعراء اور ادبا کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ ڈاکٹر محمد باقر نے فارسی زبان میں متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں تاریخ ساسانیان، تاثیر و گسترش زبان فارسی در شبہ قارۂ ہند و پاکستان اور فارسی نامہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 5 اردی بہشت سن 1359 ہجری شمسی کو امریکہ نے اپنے جاسوسوں کو آزاد کرانے کے لیے کئی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ایران کے خلاف فوجی آپریشن کیا، لیکن ایران کے صحرائے طبس میں رونما ہونے والے ایک حیران کن معجزاتی واقعے میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس حملے کے لیے امریکہ نے جدید ترین طیارے، ہیلی کاپٹر اور آلات استعمال کیے اور اس کی بہت زیادہ مشقیں کی گئیں، لیکن آپریشن کے دوران صحرائے طبس میں غیر متوقع طور پر اٹھنے والے ریت کے طوفان نے آپریشن کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ کئی امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے امریکہ کی ذلت آمیز فوجی شکست کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اب جبکہ بڑے شیطان نے احمقانہ کام کیا ہے، ہماری غیور اور مجاہد قوم کو خداوند تعالی کے لیے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اور خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے آمادہ ہونا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پانچ اردی بہشت سن 1392 ہجری شمسی کو افسانہ نگار اور ادبی میدان کی سرگرم شخصیت امیر حسین فردی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1328 ہجری شمسی میں شمال مغربی ایران کے شہر اردبیل کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ امیر حسین فردی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک میں شرکت کی اور انقلاب کی کامیابی کے بعد چند دیگر افراد کے ساتھ مل کر انقلابی موضوعات کو داستانی ادب میں شامل کیا۔ انقلاب کے وفادار اس ادیب نے سن 1361 ہجری شمسی سے اپنی زندگی کے آخر تک بچوں کے ایک قدیم اور معتبر جریدے کیہان بچہا کی ادارت کی۔ انہوں نے اسلامی انقلابی ادب کے فروغ میں خاص طور سے اہم مصنفین کی تربیت کے ذریعے مؤثر اقدامات انجام دیے اور سن 1387 ہجری شمسی میں ان کو ادب و ہنر کے اہم ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
سامعین, اسلامی منابع میں ایک مومن کے دوسرے مسلمان بھائی پر وارد ہونے والے حقوق کے بارے میں بے شمار روایتیں بیان ہوئی ہیں اور انواع و اقسام کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوئے ہیں, جیسے مومن بھائی کی زیارت و دیدار اور انہیں یاد کرنے, ان کے دل کو خوشحال اور مسرور کرنے, خصوصاً ان کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اس کام کے پورا کرنے کے لیے تلاش و جستجو کرنے, ان کے دلوں سے غم و الم دور کرنے, ان کی کھانے وغیرہ سے مدد کرنے, انہیں لباس پہنانے اور ان کا احترام و اکرام کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ زور و شور سے دکھائی دیتا ہے. بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال 12 رمضان المبارک کو مہاجرین مکہ اور ساکنین مدینہ منورہ کے درمیان اخوت و برادری کا پیمان, یعنی ایک دوسرے کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا.
زیادہ تر افراد کے جو افکار و نظریات کی بنا پر بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب تھے اور ان میں دوستی اور رفاقت پہلے سے تھی, وہ رسمی طور پر ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے, لیکن خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابیوں, افراد قبیلہ اور عز و احباب کے درمیان سے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا. اس بنا پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی اور خاندانی رابطوں کے علاوہ رسمی طور پر آپ کے بھائی بھی قرار پائے اور ان کے فضائل و کمالات میں اور بھی چار چاند لگ گیا اور ایک عظیم فضیلت کے مستحق قرار پائے. اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی آبادی. اے علی, تمہاری منزلت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اہل سنت کے عظیم عالم دین ابن اثیر اپنی مشہور و معروف کتاب اسد الغابہ کے, جس میں پیغمبر اسلام کے صحابہ کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے, لکھتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ اپنے اور علی علیہ السلام کے درمیان عہد و پیمان اخوت باندھا اور دونوں مرتبہ آپ سے فرمایا, انت اخی فی دنیا والآخرہ. اے علی, تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام سیاسی پہلو سے بھی اور اجتماعی پہلو سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل شمار ہوتا ہے. در حقیقت اس کام سے خاندان, قبائل اور اعزاء آپس میں ایک دوسرے سے ملحق و متصل ہوتے ہیں اور عالمی معاشرے اور جامع بشریت کے لیے اخوت و برادری کا سامان فراہم کرتے ہیں.
عزیز سامعین, بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اسلامی فقہی قوانین کے مطابق اگر روزہ دار غلیظ غبار کو جان بوجھ کر حلق تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے, چاہے یہ غبار کھانے کی کوئی چیز ہو جیسے آٹا یا کھانے والی چیز نہ ہو جیسے خاک. لہذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر طرح کے غبار, چاہے جھاڑو سے اڑنے والی ہی کیوں نہ ہو, حلق کے نیچے جانے نہ دے. لیکن اگر ناک اور منہ میں پہنچ جائے لیکن حلق تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح سے وہ بھاپ جو حمام یا سوئمنگ پول سے نکلتی ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا, مگر یہ کہ اس قدر گاڑا ہو کہ پانی کی طرح حلق میں داخل ہو جائے. سگریٹ کا دھواں اور اسی طرح دوسری دھوئیں کی چیزوں سے احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے, لہذا روزہ دار کو ان جیسی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی کبھی روزہ دار شخص گاڑی وغیرہ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کا دھواں حلق میں چلا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا.
جو لوگ تنگی نفس کا شکار ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ متعدد مرتبہ مخصوص اسپرے کے ذریعے اپنے پھیپھڑے تک پاؤڈر پہنچائیں، تو اگر وہ مادہ دوا کے ہمراہ ہو اور حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بغیر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا بہت ہی زیادہ تکلیف و اذیت کا باعث ہو تو اس اسپرے کا استعمال کرنا جائز ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آکسیجن گیس کے جو سانس لینے کے لیے مصنوعی طور پر پھیپھڑے میں ڈالی جاتی ہے، جب تک وہ گیس ہے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزے کے عالم میں ویکس کے جو سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اسے سونگھے تو صرف سونگھنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزہ دار اپنے علاج کے لیے بھاپ لینے کے آلے سے استفادہ کرے تو اس کا روزہ اس صورت میں باطل ہوگا جب گاڑھی بھاپ حلق میں داخل ہو جائے، لہذا حتی الامکان اس کے استعمال سے پرہیز کرے۔
عزیز سامعین، کئی راتوں سے ہم سب معروف دعائے ابو حمزہ صومالی کے بعض معنویت سے سرشار کلمات پڑھ رہے ہیں۔ آج اس دعا کے جملوں کے پڑھنے سے پہلے خود ابو حمزہ صومالی کی شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصلی نام ثابت بن دینار صومالی تھا اور وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ وہ دوسری صدی ہجری قمری کے مشہور راوی، محدث، مفسر قرآن کریم اور چار معصومین یعنی حضرت امام سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہم السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو حمزہ اپنے زمانے میں سلمان و لقمان کی طرح سے تھے۔
دو عظیم شخصیتوں کے بارے میں اگر ہم ذرا سا بھی غور و فکر کریں کہ جن سے ابو حمزہ صومالی کو تشبیہ دی گئی ہے تو ان کی عظمت پہلے سے زیادہ واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے اور حضرت لقمان بھی تاریخ میں حکمت و دانائی کے عنوان سے شہرہ آفاق تھے۔ اس بنا پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا کلام ابو حمزہ کے کمال و حکمت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جناب ابو حمزہ صومالی ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن سے علماء اہل سنت نے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں۔ سامعین، اس مقدمے کے بعد آئیے اب دعائے ابو حمزہ صومالی کے معنویت سے سرشار دوسرے کلمات کو پڑھتے اور ان پر توجہ کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت خود کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی دعاؤں میں تمام لوگوں کو شامل کریں، یعنی صرف خدا سے اپنے لیے طلب خیر اور بخشش طلب نہ کریں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے طلب خیر کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کعبے کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت طاہرین کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے، ان پر اور ان کی آل پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود، بخش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، جو ان میں زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود، بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب اور مرد و عورت، خرد و بزرگ اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا نقصان۔ اے معبود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے، اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ حلال اور پاک ہو۔ اے معبود، مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما کہ ان سب پر سلام ہو۔ اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔
اے معبود، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے عالمین کے پالنے والے، اے معبود، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار، شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں، بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگردہ ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید کہ تو نے مجھے علماء کی محفل میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے بیکار باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو نے میری دعا کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے دور کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے۔
خدایا، شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے، پس اے پروردگار، مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے، تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے میرے معبود۔ تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے، اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، پس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال، اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه۔
اور سامعین، آئیے اب مل جل کر رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا کو پڑھتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، مجھے اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما، اور مجھے کفایت شعاری اور اکتفا کا جامہ پہنا دے، اور مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور اس مہینے کے دوران مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں خوفزدہ ہوتا ہوں، اے خوفزدہ بندوں کی امان.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
اور عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے اخبارات اور نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا پر مشتمل خبروں اور تجزیاتی اقتباسات پہ مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں اور تجزیات کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی ایک سرخی پر. اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، اس بار غزہ سے 36 راکٹوں میں صرف 6 کو گرایا جا سکا. روزنامہ کیہان لکھتا ہے، جب صہیونیوں نے فلسطینیوں پر تشدد کا سلسلہ بڑھایا تو قطائب شہید ابو علی مصطفیٰ نام کی مسلح فلسطینی تنظیم نے اعلان کیا کہ ہم ان حالات کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کریں گے. دوسری جانب قطائب عز الدین قسام نے بھی اعلان کیا کہ سہونی دشمن مزاحمتی محاذ کے صبر کا امتحان نہ لے، لیکن سہونیوں کی مسجد الاقصی اور فلسطینیوں پر جارحیت جاری رہی، جسے استقامتی محاذ نے ریڈ لائن قرار دیا۔ اس بیان کے 40 منٹ بعد سہونی بستیوں میں سائرن کی آوازیں سنائی دیں اور راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ 36 راکٹ غزہ پٹی سے داغے گئے، جس کے بعد اسرائیلی فضائی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کی ناکامی اور بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ سہونیوں نے جوابی کارروائی کے طور پر فضائی حملہ تو کیا، لیکن اب اسرائیل کا دفاعی نظام یعنی گنبد آہنی کا پول کھل گیا ہے، اب اسرائیل دفاعی پوزیشن میں آ گیا ہے، یہ سب پر واضح ہے۔ سامنے ہندوستان کے بارے میں نیویارک ٹائم نے ایک خبر لگائی ہے، ہندوستان کا بحران افریقہ میں ویکسینیشن کمپین کو روک سکتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کرونا بحران نے نہ صرف ہندوستان میں صورتحال بگاڑ دی ہے بلکہ اب پوری دنیا بالخصوص افریقی ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر ممالک ہندوستان کی سیرم انسٹیٹیوٹ فیکٹری کی بنائی گئی ویکسین سے آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب ہندوستان میں وبا پھیلنے لگی تو حکومت نے برآمدات پر پابندی عائد کر دی۔ افریقہ میں ویکسینیشن کی رفتار ایسی کم تھی اور اب مختلف افریقی ممالک میں یہ سلسلہ مکمل طور پر رک چکا ہے۔ روانڈا، گھانا، بوٹسوانا اور کینیا وہ ممالک تھے جہاں سب سے پہلے ویکسین لگنا شروع ہوئی، اور اب ویکسینز کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی کیفیت میں کرونا کی بھیانک لہریں ان افریقی ممالک کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ سوئن پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، پاکستان نے بھارت کو سرکاری طور پر تعاون کی پیشکش کر دی۔ پاکستان نے بھارت کو سرکاری طور پر تعاون کی پیش کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو وینٹیلیٹر، ڈیجیٹل ایکس رے مشینیں دینے اور دیگر ضروریات فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو مدد کی پیشکش جذبہ خیر سگالی کے طور پر کی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹرز، ایکس رے مشین اور ماسک سمیت جو ہو پایا وہ بھارت کو فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کا مثبت جواب آیا تو براستہ وہگہ معاونت فراہم کی جائے گی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے سرخی لگائی ہے، عالمی میڈیا میں مودی حکومت کی بدنامی وزیراعظم کو خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دی گارڈین نے ایک ویڈیو رپورٹ میں جہاں ہندوستان میں آکسیجن کی قلت کے بحران کا احاطہ کیا ہے، وہیں ایک سخت اداری میں نریندر مودی حکومت کو وبا پر قابو پانے میں ناکام رہنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اخبار نے ویکسینیشن میں مودی حکومت کی ناکامی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم کے ذاتی عدم احتیاط کا بھی احاطہ کیا ہے اور بتایا کہ کس طرح وہ مغربی بنگال میں بغیر ماسک پہنے لاکھوں افراد کی ریلیوں میں شرکت کر رہے تھے اور کیسے ہری دوار میں لاکھوں لوگوں نے کرونا سے متعلق احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غوطے لگائے۔ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ دیا ہے کہ کیسے مریض آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کسے ہسپتالوں کو ہنگامی پیغام دینے پڑ رہے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں میں ان کے ہاں موجود آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ برطانوی ٹی وی کی رپورٹر کے مطابق لوگ آکسیجن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو میں دکھایا کہ کس طرح لوگ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر اسٹریچروں میں سے کچھ آکسیجن کے ٹینک کے سہارے سانس لے رہے ہیں۔ ارنا نیوز نے ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے، واقعہ تبس۔ واقعہ تبس خدا کے ارادے کے مقابلے میں امریکہ کی شکست، ارنا نیوز نے لکھا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس عوامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور کئی بار فوجی بغاوت کا پلان بھی بنا لیا، لیکن ہر بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی ہٹ دھرمیوں سے آگ بگولا عوام نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم کیا جائے، اور یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کر لیا اور سفارتکاروں کو گرفتار بھی کر لیا۔ بانی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوسرا انقلاب قرار دیا۔ امریکہ نے فوجی آپریشن کے ذریعے ان سفارتکار نما جاسوسوں کو رہا کرنے کی مکمل پلاننگ کی۔ 25 اپریل 1980 کو امریکی صدر جمی کارٹر کے دور حکومت میں پنجہ عقاب یا ایگل کلا نامی آپریشن کے تحت فوجیوں سے بھرے 6 C-130 طیارے اور متعدد ہیلی کاپٹر ایران کے مرکز میں واقع سرائے طبس میں اتارے گئے، لیکن موسمیاتی پیشگوئیوں کے برخلاف ریت کا ایسا طوفان اٹھا جس سے یہ طیارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ہیلی کاپٹروں میں آگ لگ گئی اور متعدد ہلاکتوں کے بعد امریکی فرار پر مجبور ہو گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد فرمایا تھا کہ ریت نے ان جہازوں کو گرایا، ریت کے طوفان اور ہواؤں نے خدا کے حکم پر عمل کیا۔ سمی سانہ نیوز نے خبر لگائی ہے، بنیاس بندرگاہ میں تیل بردار جہاز میں آگ بجھا دی گئی۔ شام کی وزارت پیٹرولیم نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ تیل بردار جہاز کے ایک ٹینک کو جو شام کے ترتوس ساحل کے قریب تھا ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس آئل ٹینکر کے ایک غیر اہم حصے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس بیان میں بتایا گیا کہ ڈرون طیارہ لبنان کی قریبی فضا سے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آگ پر مکمل طور پر قابو کر لیا گیا ہے اور جہاز کو کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچا ہے۔ اور آخر میں اردو نیوز 18 کی ایک خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حکومت ہند کے نوٹس کے بعد ٹویٹر نے ہٹائے کئی ٹویٹس۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ٹویٹر کو نوٹس بھیجنے کے بعد ٹویٹر نے رکن پارلیمنٹ روانتھ ریڈی، مغرب منگال کے وزیر مولو کھٹک اور کئی اداروں سمیت کچھ مشہور ہینڈلز کے ذریعے کی جانے والی متعدد ٹویٹس کو بلاک کر دیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اس پہل کے متعلق بتایا گیا کہ اس طرح کے ٹویٹس ہندوستان کے آئی ٹی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مبینہ طور پر ٹویٹس میں یا تو حکومت کی ناکام پالیسی کو اجاگر کیا گیا ہے یا کرونا کی وجہ سے لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، نشریات کے اختتام پہ سماعت فرمائیں آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ مبارک کی ساعتیں، اس ماہ مبارک کا ہر ہر سیکنڈ ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ بندہ خدا ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں تمام فیوضات الہی سے استفادہ کرے اور اپنی بخشش کا سامان مہیا کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پروردگار متعال کی خاص عنایات اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ارفاق کیجئے، اس مہینے میں روزہ افطار کرائیے، اس مہینے میں خیرات کیجئے۔ اس مہینے کا ایک عمل خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول قرار پاتا ہے۔ جی ہاں، ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور ریڈیو تہران بھی اس حوالے سے بہترین پروگرام لے کر آیا ہے، اور سامعین کے مختصر پیغامات کے ذریعے بھی اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہمارے پروگراموں کو سامعین بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ان ایام میں اپنی دعاؤں میں ہم کو ضرور یاد رکھیے گا۔
حسین تقوی اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ یہ صوتی پیغام ارسال کیا ہے ایلو پاکستان کے سیکرٹری جنرل محترم جناب مہر عبدالستار سلفی القادری صاحب نے۔ ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے، تو سنتے ہیں جناب مہر عبدالستار سلفی القادری صاحب کا یہ آڈیو پیغام۔
السلام علیکم، مہر عبدالستار سلفی، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے، تمام سامعین دوستوں سے اور ریڈیو تہران کے محنتی عملے سے مخاطب ہوں۔ میری جانب سے اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے تمام سامعین دوستوں کو اور ریڈیو تہران کے محنتی عملے کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کو، ہماری اس ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی قرآن پاک کی تلاوت کو، ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ریڈیو تہران کے عملے نے ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح بہت اچھے پروگرام ترتیب دیے ہیں، جنہیں سن کر ہمیں دلی سکون میسر آتا ہے۔ ریڈیو تہران سے انسیت بہت پرانی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ریڈیو تہران ہمارے دل کی آواز ہے اور ہمیں اچھے اور معیاری اور معلوماتی اسلامی پروگرام پیش کر کے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کرتا ہے۔ یقیناً بہت سے نشریاتی اداروں کو ہم سنتے ہیں اور یہ سلسلہ بہت دیر سے جاری ہے، لیکن جو مخلصانہ پن ریڈیو آن کے عملے میں اور اس کی پالیسی میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور بھی نشریاتی ادارے میں موجود نہیں ہے۔ خبروں کا معیار ہم اپنے دوسرے چینلز کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی کے جو پروگرام چلتے ہیں ان پر بھی خبروں کا معیار دیکھتے ہیں، لیکن سب جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن ریڈیو تہران کے ہم اس لیے تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ریڈیو تہران جھوٹی خبر نہیں دیتا، خبر دے گا تو سچی دے گا اور حقیقت پر مبنی دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3 دہائیوں سے ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ ریڈیو تہران کے عملے نے ہر خصوصی موقع پر ہماری پروگراموں کے ذریعے رہنمائی کی ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب پروگراموں میں شرکت کرتے رہیں۔ یہ پیار اور محبت کا ناطا ہی ہے، یہ محبت اور الفت کی باتیں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم آج تک ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں۔ ریڈیو تہران ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے سب کچھ جو تعلیمی لحاظ سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ ریڈیو تہران کے اچھے اور معیاری پروگرام ہی ہیں۔ ہماری حکام بالا سے گزارش ہے کہ وہ ریڈیو تہران کی صبح کی فریکوینسی کو تھوڑا سا شارٹ ویو کی جانب اگر لے کر جائیں تو شاید وہ افراد جو میڈیم ویو پر پروگرام نہیں سن سکتے اور جن کو ریسیپشن کی دشواری کا سامنا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی حال نکل آئے گا۔ ویسے جب کوئی ہمارا پروگرام مس ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو تہران کی ویب سائٹ پر جا کر وہ پروگرام ہم دوبارہ سن لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں احساس ان لوگوں کا ہے، ان دوستوں کا ہے جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے اور وہ اتنے اچھے اور معیاری پروگراموں سے محظوظ نہیں ہو سکتے، وہ بھی ریسیپشن کی وجہ سے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ریڈیو تہران نے ایک مخلصانہ کردار ادا کیا ہے، سامعین کے لیے، دعاؤں کے لیے، پر احتیاطی تدابیر کے لیے جتنے بھی پروگرام شروع ہوتے ہیں سب میں تقریباً ہمیں بہت ہی سمجھایا جاتا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے، کیسے اس وائرس سے بچنا ہے۔ یقیناً یہ ایک دوست ہی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ دوست دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں انہی چند باتوں سے اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنوں سے محبت رکھیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پیار کریں اور سب کی خیر خواہی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز دلی حاجات پوری فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری عالم جو وبا ہے کرونا وائرس اس سے جان چھڑا دے. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وسلام. میں رب ستار سلفی جرنل سیکٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان.
جی جناب مہر عبدالستار سلفی القادری بہت شکریہ آپ کا کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ نے یہ دل نشین پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر آپ پیغام ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں اور نہایت ہی لطیف نہایت ہی مفید معلومات جو ہے وہ سامعین دوستوں کے لیے آپ اپنے پیغام میں بیان فرماتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. یقیناً ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. خدا کی بارگاہ میں اس مہینے میں انجام دی جانے والی تمام عبادات اور نیکیاں خدا کی بارگاہ میں مقبول قرار پاتی ہیں. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. شیاطین کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا ہے. یہ بندہ خدا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے. ہم سب خدا کے مہینے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خدا سے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے یہ پیغام ہمیں ارسال کیا. ایڈلو پاکستان ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ ہم آہنگ رہا ہے اور آپ کی تمام تر کاوشیں زحمتیں اس کی ہم قدردانی کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت نوازش کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام ہمیں ارسال کیا اور ہمیں آئندہ بھی اسی طرح کے آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا.
حسین تقوی یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے سرفراز عالم صاحب نے. وہ لکھتے ہیں ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد قبول کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ میں خلوص نیت سے عبادت خداوند کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے پروگرام سنے بہت اچھا لگا. ریڈیو تہران نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تینوں وقت کی نشریات پابندی کے ساتھ سنوں، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں رہا. اس کی وجہ ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں اور کام کا لوڈ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نشریات سننے کی پابندی برقرار نہیں رہ پاتی. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں اور ہر پروگرام اپنی جگہ قابل تعریف ہے. ویسے پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام اپنی مثال آپ ہیں. کافی تاخیر سے خط لکھ رہا ہوں، اس کی معذرت چاہتا ہوں. تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب سرفراز عالم صاحب دہلی ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کی. ویسے آپ کا مختصر پیغام بھی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمیں موصول ہوا تھا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ مہینہ جو ہے وہ بہرحال عبادت کا مہینہ ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں نیک نیتی کے ساتھ اپنی تمام تر دعاؤں کو پیش کرنا چاہیے اور خدا انسان کے قلوب کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی بھی بناوٹ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. خالص نیت کے ساتھ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں گئے تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی ہاں، ریڈیو تہران نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بہترین پروگرام پیش کرنے کی ٹھانی ہے اور ہم بہترین پروگرام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین سے بہترین معلوماتی پروگرام فراہم کریں، جس سے سامعین کی معلومات میں اضافہ ہو. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے کہا کہ نشریات سنتے ہیں اور آرکائیو کا بھی استعمال کرتے ہیں. نشریات پابندی کے ساتھ آپ نہیں سن پاتے، آپ کی مصروفیات ہیں. بہرحال ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اور ہمارے بہت سے سامعین ہیں کہ جو اپنی زندگی کی کاموں میں مشغول رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ بھی سنتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب یہ سہولت ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے کہ اگر کسی وقت کی نشریات آپ نہیں سن پائیں تو تو آپ آرکائیو کے ذریعے سے ہماری نشریات سن سکتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ۔ خبریں، تبصرے، دیگر سماجی، قرآنی، مذہبی پروگرام آپ کو پسند ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ بہرحال تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ بہرحال ریڈیو تہران کے لیے وقتاً فوقتاً خط تحریر کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے مرکز کراچی سے محمد حسن صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہوں، فرصت کے اوقات میں ریڈیو تہران کی نشریات سن لیتا ہوں۔
جناب محمد حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تحریر کیا کہ آپ نشریات جو ہے وہ آرکائیو کے ذریعے بھی سنتے ہیں۔ ہمارے بہت سے سامعین ہیں کہ جو آرکائیو کے ذریعے سے نشریات سنتے ہیں۔ اسی خط میں آپ نے ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام، خاص طور پر ہمارا پروگرام گرد و پیش جو ہے، اس کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی کی گفتگو آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ جی ہاں، یہ سلسلہ کچھ مہینوں سے شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے سیاسی تجزیہ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال کچھ پروگراموں میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اور سامعین کی طرف سے بھی ان تبدیلیوں کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیرا